ये पहली दफा है कि इसराइल की स्पेशल फोर्स के खास कमांडोज जनूबी लबनान में आए हैं ताकि एक अहम कार्रवाई अंजाम दे सकें। ये न त्यूनस है, न ऐन बती और न बैरून का वस्त और न ही यूरोप का कोई शहर, बल्कि ये जनूब में चंद किलोमीटर के फासले पर है इसराइली सरहद के करीब, जहां वो बुरी तरह नाकाम और हिलाकत उनका नसीब करार पाई है। अल्लाह की मदद और नुसरत से फतह और कामरानी हासिल हुई है, जो दरअसल उम्मत इस्लामिया की कामयाबी है।
अज़ारिया, सितंबर 19 में इसराइल को बुरी तरह शिकस्त खाना पड़ी। जवाबन इसराइल ने अपनी हैबत को वापस लौटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और इसराइल की आंखें तुफाह के इलाके पर लग गईं, ताकि वहां हिजबुल्ला और इसकी अजीम शख्सियत को निशाना बनाया जाए। मुरसलीन का इलाका जो पहाड़ की बुलंद चोटियों पर वाक़ है। जुमे के दिन 12 सितंबर 1997 शाम के वक्त हिजबुल्ला ने ये खोज लगा ली कि इसराइली फौज के स्पेशल कमांडोज ईगोज जबल रफी पर चढ़ आए हैं। इसी लम्हे हिजबुल्ला के मुजाहिदों ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया, ताकि इन्हें मुनासिब मकाम पर रोककर निशाना बनाया जाए। इस ग्रुप में हादी नसरुल्ला, हैसम मुगनिया और अली कौसरानी की शक्ल में एक ग्रुप तश्कील पाया और एक खास कमीन गाह पर इसराइली कमांडोज का शिकार करने के लिए रुक गए। ये वही ग्रुप था जिसमें सैयद हसन नसरुल्ला के फर्जंद हादी नसरुल्ला भी शामिल थे।
मुझे मालूम था कि हादी जबल रफी पर गया है और वो तफाह के इर्द गिर्द इलाके में वहाँ की टीम का हिस्सा है। एक दफा पहले जब उसने मुझसे आखिरी अलविदा किया, उस वक्त हादी ने मुझसे कहा कि मैं इस कार्रवाई में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसे खुशामदीद कहा और अलविदा कह दिया।
जबल रफी पर कई ग्रुप्स मामूर थे, जिनमें से कुछ फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। पीछे वाले ग्रुप्स की ज़्यादा जिम्मेदारी फ्रंट लाइन वाले ग्रुप्स को बैकअप देना था, और फ्रंट लाइन पर हादी नसरुल्ला, कुमैल मेहदी और अली कौसरानी मौजूद थे, जबकि प्लान के मुताबिक दुश्मन पर सबसे पहले इसी ग्रुप ने गोली चलानी थी। ये ग्रुप भी स्पेशल कमांडोज का हिस्सा था, जिन्हें आला जंगी महारत और गुरीला ट्रेनिंग हासिल थी। वैसे तो हिजबुल्ला के सभी अरकान जंगी महारत रखते थे, लेकिन ये ग्रुप कुछ खास महारत के साथ इम्तियाजी थे।
ईगोज कमांडोज ये समझे कि इलाका हिजबुल्ला के कमांडोज से खाली है, और उसी लम्हे हिजबुल्ला के कमांडोज ने उन्हें मोहलत दी ताकि वो और आगे आ जाएं और उस जगह तक पहुंच जाएं जहां हादी और उसका ग्रुप आमादा और उनके इंतजार में बैठे थे।
पहले ग्रुप यानी हादी और कुमैल ने इन पर फायर खोल दिया, जबकि पीछे वाले ग्रुप पूरी तरह तैयार बैठे थे और दुश्मन की चीखों की आवाज़ें वाज़े तौर पर सुनी जा सकती थी। वो मदद के लिए पुकार रहे थे और ईगोज ईगोज कह रहे थे। हादी और कुमैल सबसे आगे थे कि अचानक एक गोली हादी को लगी और सैयद हादी जख्मी हालत में भी बहादुरी के साथ दुश्मन से मुकाबला करते रहे।
ह
دراصل وہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ کس قدر بہادر اور شجاع ہے۔
دراصل ان کا جبل الرفیع آنے کا مقصد حزب اللہ کے لیے کمی گاہ لگانا تھا، مگر حزب اللہ نے ان کے کئی کمانڈوز کو ہلاک کر دیا جبکہ انہیں فضائی مدد بھی حاصل تھی۔
اسی اثنا میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر بھی لڑائی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے چاروں جانب سے راکٹ برسانا شروع کر دیے۔ پھر جواباً لبنانی فوج بھی میدان میں اتر آئی جو قریبی واقع عرب سلین شہر کی بٹالین تھی۔
فوج نے اس جھڑپ کے دوران کسی حکم کا انتظار کیے بغیر کاروائی شروع کر دی۔ ہم نے زمینی لحاظ سے کنٹرول سنبھال رکھا تھا، لیکن جب فضائی حملے شروع ہوئے تو فوج بھی پوری طرح سے میدان میں اتر گئی۔
فوج نے اسرائیلی طیاروں کا بھرپور سامنا کیا اور مختلف اہداف کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ وہ مفلوج ہو کر رہ گئے۔ اسرائیلی ہمارے توپ خانوں پر حملہ کر رہے تھے جس سے انہیں کافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ ہماری ایک توپ تباہ اور ایک فوجی وہاں پر زخمی ہو گیا۔ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا، جبکہ اسرائیلی فوجی امدادی ٹیموں پر بھی بمباری کرتے رہے جو عرب سلین میں امدادی کام کر رہے تھے۔
جس لمحے دشمن چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حزب اللہ نے دشمن کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اور جب ان کا فوجی دستہ جبل الرفی میں پہنچا، عین اسی وقت ٹیلیفونک رابطہ ختم ہو گیا۔
جس وقت نوجوانوں نے بتایا کہ ہمارے مجاہدوں کا ایک گروپ دشمن کی کمین میں پھنس گیا ہے اور تین مجاہد واپس نہیں آ سکتے، لہٰذا مزید انتظار کی ضرورت ہے، ہمارے جوان مجھ تک ہر خبر کو پہنچا رہے تھے، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی بالکل دریافت نہیں کیا اور اسے دوسروں پر ذرا سی بھی فوقیت یا امتیاز نہیں دیا، کیونکہ وہ ان تین میں سے ایک تھا۔ میں نے خود ہی اپنے آپ فرض کر لیا کہ ہادی بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن جوانوں سے اس بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ یہ امتیازی سلوک کا باعث بنتا، اور در حقیقت میرے لیے وہ تینوں برابر تھے، لہٰذا انتظار کی ضرورت تھی تاکہ وہ مجھے خود ہی پکی اور صحیح خبر سے آگاہ کریں۔ تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا، اور جب مجاہدوں کا رابطہ مرکز سے کٹ جاتا ہے تو انتظار کرنا ایک فطری اور منطقی عمل ہے، حتیٰ کہ رابطہ منقطع ہونے سے پہلے بھی جب کوئی گروپ اسرائیل سے دو بدو ہونے جاتا ہے تو میں خود ان کی براہ راست نگرانی کرتا ہوں اور مسلسل معلومات لیتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئیں اور میں مطمئن ہو جاؤں، پھر ہم گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ مجاہدوں سے رابطے میں رہنا ایک طبعی امر ہے، یہ کوئی الگ خاصیت نہیں ہے۔ مسئولین میں سے ایک مجاہد مجھے بار بار فون کر کے مطلع کر رہا تھا اور ان تین مجاہدوں کے حوالے سے اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ ایک غیر عادی رویہ تھا اور کسی خاص اہمیت کی وجہ سے تھا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ اس بات کو بالکل اہمیت نہ دیں، اگرچہ ہادی بھی ان میں سے ایک ہے، مگر میرے لیے ہادی اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے اور وہی لینے والا ہے، ہادی بھی انہی میں سے ایک ہے جو گم شدے ہیں اور صبح تک پتا چل جائے گا۔
پہلے گروپ کو گولیاں لگ چکی تھیں اور وہ سب شہید ہو چکے تھے کیونکہ وہ فرنٹ لائن پر تھے اور اچانک شدید فائرنگ کی زد میں آ گئے تھے، جبکہ دوسرا گروپ جو بیک کپ پر تھا اور پہلے گروپ کی حفاظت پر مامور تھا، وہ بھرپور مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی دوران پچھلے گروپ میں سے ایک مجاہد سید حیثم بھی زخمی ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں شہید ہو گیا۔ سید حیثم اور عبدالکریم باوجود کے زخمی تھے، مگر پھر بھی دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ سید حیثم کا خون بہت زیادہ بہ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔
میں قلبی طور سے بالکل تیار تھا. میں نے اپنے گھر والوں کو اس وقت تک کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے پریشان ہوں, اور ویسے بھی آخر کار پتہ تو چل ہی جانا تھا. مجاہدوں کا مجھ سے بار بار رابطہ کرنا اور فرنٹ لائن سے رابطہ کٹ جانا مجھ پر واضح کر چکا تھا کہ موضوع کا اختتام شہادت پر ہونا ہے, اور ایسے واقعات ہوتے ہی آئے ہیں. یہ ایک طبعی بات تھی کہ ہمیں پتا چلے کہ ایک اہم واقعہ رونما ہو چکا ہے, اور جو ہمارے لیے باعث فخر ہے. میں اپنی حیثیت اور حزب اللہ کے لحاظ سے دیکھ رہا تھا کہ ایک اہم اور مثبت عمل وقوع پذیر ہوا ہے, جبکہ دوسری طرف فطری بات ہے کہ میں ایک والد ہوں اور وہ میرا بیٹا تھا. میں تمام جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جیسے وہ میرے بچے ہوں, لیکن ہادی کا موضوع رشتہ جذبات کے تناظر میں مجبوری تھا. پھر میں نے گھر والوں کو بتایا اور مقدماتی طور پر کچھ تحائف ارسال کیے جن سے وہ سمجھ گئے.
جنگ اور شدید لڑائی اور کافی انتظار کے بعد چوتھا مجاہد واپس لوٹ آیا, اور اس کے ساتھ حیثم مغنیہ کی لاش تھی, جبکہ علی اور ہادی کی لاش جبل رفیع کی چوٹی پر ہی رہ گئی. اسرائیلی ہیلی کاپٹرز پوری لڑائی کے دوران مسلسل پرواز کرتے رہے لیکن نیچے نہ اترے اور جاسوسی کرتے رہے, جبکہ لبنانی فوج اینٹی ایئرکرافٹ گنوں سے ان کا مقابلہ کرتے رہے, جس کے جواب میں ایک ہیلی کاپٹر نے میزائل فائر کیا جس کے نتیجے میں 6 لبنانی فوجی شہید ہو گئے اور 7 زخمی.
اس دفاعی کارروائی میں جواد اور اس کے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کا راستہ روکے رکھا. انہوں نے اپنے مرکز کو محفوظ بنایا اور اسے نہ چھوڑا. وہ اپنے عہد پر پابند تھے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور ہماری زمین پر قابض ہونا چاہتا ہے. وہ اپنی ڈیوٹی کو بطریق احسن انجام دیتے رہے اور باقی فوجی ان کے پیچھے سے مدد فراہم کرتے رہے.
کچھ ہی دیر میں لبنانی فوج کے اڈوں پر بمباری شروع ہو گئی. اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ ہم حملہ کرنے پر مجبور ہیں, اور انہوں نے ایک توپ خانے پر حملہ کیا جہاں اینٹی ایئرکرافٹ نسٹ تھی جو اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنا رہی تھی. لبنان کی فوج کے جوانوں نے جواب دینے میں ذرا سا بھی شک و تردید نہیں کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری فوج پر حملہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں.
ہم لبنانی فوج کو بھی اپنا ہدف سمجھتے تھے کیونکہ وہ بھی ہماری فوج کے لیے خطرہ ہیں, اور اگر وہ حقیقی طور پر خطرہ بن جائیں تو ہم ان پر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے.
دشمن اس اعلان کے ساتھ میدان میں آیا کہ وہ لبنانی فوج کو بھی نشانہ بنائے گا, جس کی وجہ سے ایک واویلا مچ گیا اور ساری فوج اپنے دفاع کے حق میں متحد ہو گئی. لہذا فوج نے قومی مفاد میں کمر کس لی, کیونکہ وہ اپنی زمین سے اپنی ہی زمین کا دفاع کر رہے تھے. لہذا دفاع میں ہر ممکن اقدام انجام دیں گے. وطن کی عزت و شرف کا دفاع کرنا اولین شعار میں سے ہے. فوج اسی نقطے پر متحد تھی کہ وہ ہر صورت میں اپنی عوام کا دفاع کریں گے اور ہر سطح پر دشمن کا منہ توڑ جواب دیں گے.
جب احمد لہود آئے تو انہوں نے فوج کی نفسیات کو بدل کر رکھ دیا. انہوں نے یہ محسوس کرایا کہ وہ بھی تمام فوجیوں میں سے ایک ہے, لہذا سب کے سب ایک ہدف اور ایک دشمن اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے تمام تر تعصب اور فرقہ پرستی سے ہٹ کر ایک ایسی فوج تیار کی جو ایک چھت کے نیچے ہے، خواہ کوئی کسی بھی مذہب و نسل سے ہو، لیکن صرف لبنان کے لیے کام کریں گے۔ فوج کا ایک گروہ اسرائیل سے مقابلہ کر رہا تھا اور دوسرا گروہ لڑائی کے مخالف تھا۔ دراصل ایمن لاہود ان اختلافات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔
اسرائیل کو اچانک ایک جھٹکا لگا جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ جس شہید کا جسد ان کے قبضے میں ہے، جسے بعد میں ٹی وی پر بھی دکھایا گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حزب اللہ کے قائد سید حسن نصر اللہ کا بیٹا ہے۔ اسرائیلی فوج کو جبل الرفی کے مقام پر اس حد تک بڑے معرکے کی توقع نہ تھی۔
شروع میں وہ خاصے پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں یہ توقع نہ تھی کہ جنرل سیکرٹری کا بیٹا ان شہداء میں سے ایک ہے۔ میں نے خود ان کو ٹی وی پر دیکھا، خوفزدہ تھے کہ اب تو بہت سخت رد عمل ہوگا، جبکہ ابھی حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین لاشوں کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی کم عقلی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ اب حزب اللہ بہت بڑے پیمانے پر جنگ کا دائرہ وسیع کر دے گی، جبکہ ہم ہر روز اپنے شہداء پیش کرتے ہیں، اور اگر آج میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو کیا حالات اور زمانہ تبدیل ہو گئے ہیں اور رد عمل سنگین ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی۔ ہادی بھی دوسرے شہداء کی طرح ہے جو اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں۔
حزب اللہ نے لبنانی فوجیوں کی قربانی کو سلام پیش کیا اور ساتھ ہی اپنے تین شہدا کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور غم کی فضا کو خوشی میں بدل ڈالا۔ ہادی نصر اللہ، علی کوسرانی اور حسن مغنیہ حزب اللہ کی اسپیشل فورس کے کمانڈوز کا حصہ تھے۔
میں اس وقت بھی اور آج بھی بہت زیادہ فخر و عزت محسوس کرتا ہوں اور خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سید حسن نصر اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں بھی شہید کا باپ ہوں۔ میرا بیٹا ان کے بیٹے کے ساتھ شہید ہوا، وہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ میں شہید کا باپ ہوں جس طرح سید حسن کے والد ہیں۔
وہ ہمارے پاس آئے اور بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ وہاں بہت سخت لڑائی ہوئی وغیرہ وغیرہ، مگر وہ بہت زیادہ افتخار محسوس کر رہے تھے، شاید اتنا کہ زمین بھی اس فخر کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو ان کا انداز بیان تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا، مگر وہ بہت مطمئن اور خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا خاندان بھی شہداء کے گھرانے میں داخل ہو گیا ہے۔ میں نے بہت زور سے چیخ ماری اور رونا شروع ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ سید حسن کے لیے رو رہی تھی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے سید حسن کو اتنا مظلوم، اتنا دکھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اپنے بیٹے کا غم برداشت نہیں کر پا رہی تھی تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان کے لیے صبر کی دعا مانگی اور دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔
مرد مجاہد و مومن نے مکمل استحکام اور تمام تر خشوع و خضوع کے ساتھ جوانان مقاومت اور اپنے بیٹے کی شہادت کا اعلان کیا۔
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی تمام تر عظیم نعمتوں پر کہ اس نے میرے خاندان پر ایک خاص نگاہ کرم ڈالی اور ہم میں سے ایک شہید چنا۔ شہید ہادی کی شہادت ایک عنوان ہے کہ ہم حزب اللہ میں قیادت اور لیڈرشپ، اپنی اولاد کو کوئی مستقبل پیش نہیں کرتے۔ ہم اپنے بیٹوں پر فخر محسوس کرتے ہیں جب وہ اگلی صفوں میں جنگ کے لیے جاتے ہیں، اور ہم اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں جب ہمارے بچے شہید ہو جاتے ہیں۔
میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ ہادی سے شہادت میں آگے رہوں گا، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو تب بھی میں اسلحے سے زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، جبکہ وہ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار تصور کرتا تھا. میرا دل کہتا تھا کہ میں کمانڈوز کے آخری مرحلے تک بہت جلد پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ مجھ سے آگے نکل گیا اور سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا.
ہمارے والد اپنے عزیز بیٹے سے جدا ہو گئے، مگر انہوں نے بہت سارے شہدا کو دیکھا ہے. ان کے لیے شہادت اعلیٰ ترین مقام ہے، وہ جانتے ہیں کہ شہادت کیا ہے. ہمارے والد کے رضاکار مجاہدین اور ہمدردوں نے ہمارے پاس آ کر بہت غم گساری کی، کیونکہ ہمارا بھائی ہم سے جدا ہوا ہے، جو ہمارے والد کا لخت جگر تھا. ہم اپنے اوپر غمزدہ اور ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو سعادت کے کمال تک پہنچ گیا اور ہمارا امتحان ابھی باقی ہے.
يا طائر ايلول المهاجر فوق كل ارض كما العمر في كل زمن يهاجر، هذا حزني خطه من لوعتي منديلا احمله للجبل الرفيع، انشره حبا وعتابا لمسافر.
کچھ عرصہ غم و حزن کی فضا باقی رہی، پھر اللہ نے صبر عظیم دیا اور انسان بھول ہی جاتا ہے، لیکن ہم اسے بھولے نہیں. یہ ایک طبعی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے، مگر والد کے دل اور والدہ کے روح و جان میں اس کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اہل ہیں اور آخر کار والدین ہیں.
عزت، وفا اور قربانی کے جذبے کے ساتھ 6 لبنانی فوجیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور ان میں سے ایک میجر جواد فواد آزار بھی تھے. عزم و ارادے کے ساتھ ثابت قدم رہے اور جام شہادت نوش کیا. جزین کے علاقے میں مشوتی گاؤں واقع ہے، اور جسے ایم اللہود نے فجر جنوب کا اعزاز بھی دیا ہے.
اسے مشوتی گاؤں کی طرف جانا بہت پسند تھا. وہ اکثر کہا کرتا تھا، اے کاش امی میں سفاریا پر جاؤں اور وہاں کھڑا رہوں اور مشوتی کو دیکھوں، وہاں کے اہل علاقہ کو آتے جاتے دیکھوں. میں مشوتی گاؤں کو اپنی موت سے پہلے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ غاصب اسرائیل کے قبضے میں ہے. شہید آسمان کی طرف فرشتے کے روپ میں جاتا ہے. وہ شروع سے ہی اپنے وطن پر قربان ہونا چاہتا تھا، وہ اپنی واجب ذمہ داری ادا کر رہا تھا. میرے خیال میں جو کوئی بھی دشمن ہو، جہاں بھی دشمن ہو، وہ ان کے مقابلے میں اپنے وطن کا دفاع کر رہا تھا. اس نے اپنی جان مادر وطن پر نچھاور کر دی.
وہ فوجیوں کے درمیان بہت محبوب تھا. وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ وطن کے دفاع میں شہید ہوا. اسی رات ہادی نصر اللہ بھی شہید ہوئے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ دے.
خدا کا شکر ہے کہ میرا بیٹا اسرائیل سے مقابلے کے دوران شہید ہوا، اور آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہم سب کے لیے باعث افتخار اور فخر ہے. یہ اسرائیل کے خلاف جنگ ہے، لہٰذا یہ مہم نہیں کہ فوجی ہو یا مجاہد جنگجو. جواد اور ہادی کی شہادت کے بعد، جیسا کہ سید حسن نصراللہ نے فرمایا کہ جواد ہادی سے پہلے مقام پر ہے، مجھے آج بھی اس بات پر بے انتہا فخر ہے کہ یہ لڑائی آزادی کی ابتدا ثابت ہوئی.
شہید علی کوسرانی شہید سید ہادی کے گروپ میں تھا. ان دونوں نے پہلو با پہلو جنگ لڑی اور شہید ہو گئے. علی کوسرانی کا جسد مبارک بعد میں موصول ہوا، اور وہ بھی باقیوں کے ساتھ باغ شہداء بیروت میں دفن کیا گیا.
جب میں نے پہلی مرتبہ علی کے بارے میں سنا تو اس وقت سید ہادی کے حوالے سے بے خبر تھی، لیکن جب سید ہادی کے بارے میں سنا دونوں ساتھ ساتھ شہید ہوئے ہیں، تو میرا غم بہت ہی ہلکا ہو گیا. خاص کر اس وقت جب سید ہادی کی والدہ میرے پاس تشریف لائی اور کہا کہ میں کہاں اور آپ کی عظمت کہاں، بجائے اس کے کہ میں ان کے پاس جاتی وہ خود میرے پاس تشریف لے آئیں، جبکہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا.
جب ہم نے اپنے بھائی اور دیگر شہدا کے ساتھ ساتھ فوج کے شہدا کے بارے میں سنا تو یہی احساس ہوا کہ ہم سب متحد اور ایک ہیں، یعنی ہم اور فوج ایک ہی ہدف کے متلاشی ہیں، ہم ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں، چاہے وہ جنگجو مجاہد ہو یا فوج، سب کا ہدف آزادی ہے۔
فوج کے شہدا جو مختلف علاقوں سے آئے تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں خزرانیہ جو عکار طرابلس کا تھا، مقاومت ہمارا ایک جز اور حصہ ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔
میرا بیٹا اور اس کے دوست شہید ہو گئے، وہ فوج کے عظیم سپاہی تھے۔ فوج اور مجاہد جنگجو آپس میں متحد تھے اور فوج ان کی مدد کر رہی تھی۔ ہادی حسن نصر اللہ کا بیٹا بھی شہید ہوا جبل الرفیع پر، وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وطن کا دفاع کر رہا تھا۔ یہ سب کے سب اپنے واحد دشمن اسرائیل کے خلاف مقابلے میں شہید ہوئے۔ ہمارا اور حزب اللہ سب کا دشمن ایک ہی ہے۔
وائل سوما، اپنے اور اپنے گھر والوں کو آخری الوداع کرتے ہوئے جنوب کے علاقے میں غمی اور خوشی کے دنوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارنے کے لیے چلا گیا۔
میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، نہ وہ کسی عورت کے چکر میں تھا نہ نشئی تھا۔ میرا بیٹا عزت و شرف کی لڑائی میں شہید ہوا اور وہ اور اس کے دوست ساتھی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ کاش میرے بیٹے کی طرح اس وطن عزیز کے لیے دوسرے جوان بھی جانے دیں۔
سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ ہماری مدافع ہے، فوج ہماری حامی ہے۔ شہداء کی بیوائیں، شہداء کی مائیں سب کے لیے امید کی کرن ہے۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ ہمیں پردادا سے دادا اور پھر ہم تک آئی ہے۔ ایسے میں اسرائیل آئے اور اس پر قبضے کی ٹھان لے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہوں اور مل کر اسرائیل کے حملوں کا جواب دیں، کیونکہ اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مجاہد ہے اور یہ فوجی، اور یہ شہری اور یہ عیسائی، اور یہ مسلمان اور یہ درزی۔ وہ ہم سب کو ایک ہی صف میں رکھ کر قتل کرتا ہے اور یہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔
شہید میلاد پترس غالباً 1992 میں فوج میں داخل ہوا اور آرمی چیف سے مبارکباد وصول کی، کیونکہ وہ خاص خصوصیات کا حامل تھا۔
اس کو شہید ہوئے 9 سال گزر گئے ہیں۔ وہ اور اس کے بھائی میں 1 سال کا فرق تھا۔ ہم اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس کے نام کا کیک بھی کاٹتے ہیں، خاص کر جمعہ کے دن اسے یاد کرتے ہیں، تمام عیدوں پر اسے یاد کرتے ہیں۔ وہ بھلا دیا جائے ایسا ممکن نہیں۔ وہ عید کے دنوں اور خصوصاً اپنی سالگرہ پر بہت یاد آتا ہے۔
عزت و شرف کی لوح پر دو شہیدوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ ان کے نام محمد تابان بیروت کا فرزند اور رفیق قندیل جروب کا فرزند ہے۔
میرے لیے فخر کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن الحمدللہ میں ناز کرتی ہوں کہ میں نے بھی اس مٹی پر ایک شہید پیش کیا اپنے وطن کے لیے، اور خاص کر اسرائیل جیسے دشمن کے مقابلے میں، کیونکہ اسرائیل اللہ کا دشمن ہے۔
اس کی عسکری خدمات کے ختم ہونے میں 3 ماہ باقی تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ محمد کوئی سفارش کراؤں تاکہ نزدیک میں پوسٹنگ ہو جائے، تو اس نے پہلی دفعہ ہاں کر لی، لیکن جب وہ دوسری مرتبہ گھر آیا تو کہا، نہیں بابا، میں وہیں پہ ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، تم نے خود ہی تو حامی بھری تھی۔ وہ بولا، نہیں اب نہیں، میں وہاں بہت اچھے دوستوں اور افسروں کے ساتھ ہوں، سب بہت خیال رکھتے ہیں، اور وہاں ماحول بھی گھر جیسا ہے۔ وہاں قریب میں ایک شہید کی ماں ہے جو مجھ سے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی ہے۔
عزیزہ مقلد جس کا گھر سامنے ہی تھا وہ باہر نہیں نکلی جبکہ فوجی چھاؤنی بالکل سامنے ہی تھی اور آخرکار اسی میزائل کے نتیجے میں جس سے فوجی چھاؤنی کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی شہید ہو گئیں۔
میری بہن گھر کے برامدے میں تھی جب وہ زخمی ہوئی، جس وقت اس نے خطرے کا آلام سنا اسی لمحے وہ دھماکے سے زخمی ہو گئی۔ اس کے گھر کو کافی زیادہ نقصان پہنچا، میزائل کے دھماکے سے کچھ ذرات اس کے گھر میں آئے جو اس کو لگے، ایسے زخم تھے جو سامنے سے دکھائی نہ دیں۔ وہ ایسی حالت میں خود سیڑھیوں سے اتری اور گاڑی میں بیٹھی، پھر اسے ایمرجنسی وارڈ لے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو صرف خون اور جسم کے اعضا موجود تھے۔ پھر ہم جب ہسپتال گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئی ہے اور میں اسے آخری دفعہ نہ مل سکا۔
فوج اور مقاومت کے خون کا اثر بہت گہرا ہوا اور پورا وطن ایک ہو گیا۔ ستمبر 1997 میں ملک کا موسم یکسر تبدیل ہو گیا، پورا لبنانی معاشرہ ایک خاص تصویر پیش کرنے لگا اور اگلے دن لبنان سمیت دنیا بھر سے مختلف شخصیات اور سرکاری اور غیر سرکاری وفود سید حسن نصر اللہ کے ہاں آنا شروع ہو گئے، جو انہیں مبارکباد پیش کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ شہادت اور مقاومت کے راستے پر ڈٹے رہنے کے لیے تجدید عہد وفا بھی کر رہے تھے۔
لوگوں کا کثیر تعداد میں آنا اور شہداء کے لیے مبارک اور تسلیت کہنا ایک طبعی امر تھا۔ ایک آتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، دوسرا تعزیت کہتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس مبارکباد اور تسلیت نے ہمیں اطمینان عطا کیا۔ شہداء کے خون کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے مقاومت کو پہلے سے زیادہ حمایت کرنا شروع کیا۔ یہی خون باعث بنا کہ لوگوں نے مقاومت کو پہلے سے زیادہ سپورٹ کیا، ان کے خون کی صداقت اور سچائی ثابت ہوئی اور یہی نتائج ہمارے لیے مطلوب تھے۔ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خون کا اثر ہوتا ہے جو نتیجے کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔
حزب اللہ میں جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو معمولاً یہی ہوتا ہے کہ اس کے بھائی، باپ یا بیٹے میں سے کوئی بھی اس کے اسلحے کو وصول کرتا ہے۔ وہ اس کے پہلے حقدار ہیں اور اس کے حقیقی وارث ہیں، اور یہی اہل مقاومت ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کا اسلحہ اس لیے لے لیا تاکہ میں اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکوں۔ جو اس قافلے کے سالار ہیں، میرا ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ان کے عزم اور ارادے اور ہمت میں تقویت کا باعث ہے۔ جب انہوں نے مجھے اسلحہ دیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ راستہ خود آپ کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، اور اس راستے کی چابی میں خود وصول کر چکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ لا تعداد جوان ایسے بھی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں وہاں ہوتا اور وہ اسلحہ وصول کرتا۔
جب میں مبارکباد وصول کر رہا تھا تو اس وقت مختلف علاقوں سے ہزاروں جوان آئے ہوئے تھے، مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ۔ مسلمانوں کے مختلف فرقے بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جگہ حزب اللہ میں نہیں ہے، ہم بھی اپنا خون پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس فکر کو سراہتے ہیں اور یقینی طور پر اس طرز فکر کو بہت پذیرائی بھی ملی۔ اس نئے لائحہ عمل میں یہ طے کیا گیا ہے کہ قابض اسرائیل کے خلاف ہم متحد ہیں اور کوئی بھی لبنانی بغیر کسی فرق کے، کسی بھی شعار اور عنوان کے ساتھ، کسی بھی پرچم کے ساتھ مقاومت کا حصہ بن سکتا ہے، صرف اپنے سیاسی تشخص کو ظاہر کیے بغیر، چاہے وہ دوسرے ملک ہی کا کیوں نہ ہو۔
جبل رفیع کے شہداء کے چہلم پر حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نے ایک پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ ایک لبنانی بریگیڈ بنائی جا رہی ہے جو صرف اور صرف قابض اسرائیل کے خلاف مقاومت اور مزاحمت پر مبنی ہوگی۔
در حقیقت اس عمل نے لبنانیوں کو یکجا کر دیا. مقاومت اور فوج کے بارے میں عوامی جذبہ امڑ آیا تھا. اسرائیل کے خلاف عوامی ردعمل ناقابل یقین حد تک بڑھ گیا تھا, جس کی وجہ سے لبنانی بریگیڈ بنایا گیا. اور اسی بات کے بارے میں سید حسن نصر اللہ نے بھی اپنی کانفرنس میں روشنی ڈالی.
لبنانی بریگیڈ نے 14 مارچ 1998 کو اسرائیل کے خلاف 3 بڑی کاروائیاں کر کے افتتاح کیا, جو در حقیقت لبنان میں موجود اسرائیلی جاسوسوں کے خلاف تھی.
اس وقت ہزاروں لوگوں نے فون کیا اور اپنے آپ کو مقاومت کے لیے پیش کرنے کو کہا, جن میں سے اکثریت کو بعد میں شامل کر کے تیار کیا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ اب بھی وہ لائے عمل موجود اور باقی ہے, لیکن ابھی فعال اور متحرک نہیں ہے, یعنی میدان جنگ میں کسی کاروائی میں مشغول نہیں ہیں. ہر تھوڑی مدت بعد داخلی سطح پر ایک دو واقعات میں فعال رہتے ہیں. ان جوانوں کی کثیر تعداد سے ہمارے مسلسل رابطے ہیں, اور وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی وقت ان کو لائن حاضر کیا جا سکتا ہے. وہ دشمن کے مقابلے میں ہر وقت پرعزم ہیں.
چھبیس جولائی 1998 کو حزب اللہ قیام جبل کے نتیجے میں سینکڑوں قیدیوں کو رہائی دلوانے میں کامیاب ہوئی. جب اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ طے پایا, اس وقت اسرائیل کے قبضے میں حزب اللہ کے 40 شہدا کے جسد تھے, جن میں سے ایک جسد شہید ہادی نصر اللہ کا تھا.
وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ایک صاحب منصب و مقام سے متعلق چیز ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے, لہٰذا بدلے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا. جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے جسد کو لینا چاہتے ہیں, یہ سب واسطے کے ساتھ ہو رہا تھا. تو اس وقت ہمارے پاس ان کی کوئی خاص قیمتی چیز قبضے میں نہیں تھی, سوائے ان چند فوجیوں کی باقیات کے جو انصاریہ میں مارے گئے تھے. انصاریہ کا موضوع ایک خاص معنوی حیثیت رکھتا تھا, یعنی اسرائیل کے لیے وہ باقیات بھی اہمیت رکھتی تھیں. جب میں نے کہا کہ نہیں, ہم سب سے پہلے زندہ لوگوں کو رہائی دلوائیں گے اور پھر بعد میں شہدا کے جسد کی بات ہوگی, اور جب شہدا کی بات بعد میں ہونی ہے تو ہادی بھی انہی میں سے ایک ہے, لہٰذا وہ بھی بعد میں دوسروں سے الگ نہیں ہے. اور یہی میرا قطعی اور آخری جواب تھا.
روح حسین حسن, حسن علی منصور, علی احمد یاسین, ہادی نصر اللہ, ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں, اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے میرے رب, ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. اے میرے پروردگار, تو ہم سے خوش ہے تو جو کچھ ہم سے لینا چاہتا ہے لے لے, تاکہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جا.
استقبال اور ودا کے موقع پر روضہ شہیدین قبرستان میں منظر مختلف تھا, حتیٰ ان لمحات اور لحظات میں بھی جب انسان قہری اور جبری طور پر غم و حزن میں آ جاتا ہے. لیکن ان گھڑیوں میں بھی سید حسن نصر اللہ نے اپنے بیٹے ہادی کے جنازے پر ایسا درس دیا جو غم اور الوداع کو بھلا دے اور انسان کو بیدار کر دے.
طبعی امر ہے کہ استقبال کے لحظات مختلف ہوتے ہیں اور الوداع کے لمحات مختلف. استقبال یہ ہے کہ جیسے ایک سال سے میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں, اور جب وہ مل جائے تو خوشی اور مسرت ہوتی ہے, اور اسی کے ساتھ شہادت بھی, یعنی ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا. یہ سب یکجا ہو گیا تھا. یقینی سی بات ہے کہ روضہ شہیدین قبرستان میں عاطفی اور احساساتی جذبات بہت پردرد تھے, کیونکہ وہ الوداع کی گھڑیاں تھیں اور شہداء کے جسد قبر میں رکھے جا رہے تھے, یعنی پھر کوئی مادی ملاقات ممکن نہیں تھی قیامت تک کے لیے, سوائے یہ کہ انسان قبر اور قبرستان سے منسلک رہے.
ولدي أتيتك والدموع هدايا سافع.
أثرت من حضني ونزلت أحضان المنايا سافرت من حضني ونزلت أحضان المنايا تغفو على ترب الخلود بغمرة تغفو على ترب الخلود بغمرة والبعد يكوي مني ما بين الحنايا ولدي.
جب ہادی شہید ہو گیا اور اسرائیل ہادی کے بالمقابل بہت زیادہ غنیمت مانگ رہا تھا، لیکن سید حسن نے بالکل برعکس اس طرح کے کسی بھی معاملے کو سختی سے منع کر دیا اور ہمیں یقین دلا دیا کہ ایسا رد عمل بالکل ٹھیک ہے اور شہادت ہی ہمارا اصلی راستہ ہے. وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے تم ابھی میدان میں مت آؤ اور گھر میں رہو، سید حسن کی خاطر کہہ رہے تھے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ سید حسن ہادی کے علاوہ بھی اپنے سارے کے سارے بچوں کی شہادت کا بوجھ آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے وہ کس قدر خزانے کے مالک ہیں.
انیس سو اٹھانوے کے اوائل سے ہی حزب اللہ اور فوج کی قربانیوں کے خون نے یکجا ہو کر اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں سن 2000 کی وہ تاریخی فتح و کامرانی نصیب ہوئی. انتصار و انحصار کے درمیان وطن عزیز مکمل ہوا، اس کے اصلی حدود اور سرحدوں کی لائن برقرار ہوئی. یہ لائن شہداء کے خون سے، ان کی ارواح کے ہاتھوں اور ان کے اسلحے کے سائے میں تعمیر ہوئی.
دشمن ہم سے کہیں زیادہ عسکری قدرت رکھتا ہے، وسائل، ذرائع اور اسلحے کے لحاظ سے اسرائیل کے پاس ایٹمی طاقت اور اسلحہ کے بے پناہ ذخائر ہیں اور ہمارے ان کے درمیان کوئی تقابل نہیں، لیکن مقاومت کے تجربات نے تاریخ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عقیدہ اور ایمان جو مقاومت کے اندر موجود ہے وہ طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے. جس طرح حزب اللہ نے اسرائیل کی طاقت کو زمین بوس کیا، یہ صرف اسی عقیدے اور ایمان کے ساتھ ممکن ہے جو حزب اللہ کے پاس ہے. ہمیں فوجی سپاہیوں اور جوانوں کی شہادت کا بے انتہا درد اور احساس ہے. جواد آزار اور ان کے ساتھی ہادی، میسم اور علی کے خون کا نتیجہ ہے کہ ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، جس کے باعث ایک خاص قسم کا باہمی تعاون اور ذاتی لگاؤ پیدا ہوا ہے. اس چیز نے لبنانی افواج اور حزب اللہ کے مجاہدوں کے درمیان اکائی ایجاد کی ہے، اور یہ ایک قابل ذکر کامیابی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جبل الرفی میں فوج حزب اللہ کے ساتھ کھڑی رہی اور انہوں نے شہید بھی دیے، اور ہم نے وہیں پر طے کر لیا تھا کہ فوج اور مقاومت کے درمیان موجود ہر قسم کے مسائل ختم ہوں اور جو لوگ فتنہ گر ہیں انہیں ذلت و رسوائی نصیب ہو. دسمبر 1998 کے اس واقعے نے کسی بھی برے وقت کے آگے ایک حصار قائم کر دیا، تاکہ آئندہ کوئی بھی فتنہ اثر انداز نہ ہو سکے. ماضی میں فتنہ گری کی بھرپور چالیں چلی جا چکی ہیں، اور ابھی بھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسرائیل اس قسم کی کوششوں میں سرگرم ہے. جیسا کہ 595 قرارداد ہو یا حزب اللہ کے خلاص لہے کی بات ہو، ان تمام موضوعات میں ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ لبنانی حکومت کچھ ایسے فیصلے کرے کہ حزب اللہ اور فوج آمنے سامنے لڑ پڑیں اور حزب اللہ سے اسلحہ لے لیا جائے. امریکیوں اور اسرائیلیوں کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ لبنان کا کیا ہوگا، وہ بس ہر صورت میں حزب اللہ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ہمارا ہدف اسرائیل جو ہے، کیونکہ انہیں ہر قیمت پر اسرائیل کا امن و امان عزیز ہے.
جيش وشعب تحدنا على خط النار واجهنا وكسبنا الحرب شرقت شمس الانتصار بعيد رافقنا عالدرب 25 أيام